السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع۔ آپ کی میزبان بیجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں کوازی سمتھ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ آڈیو سٹریم پر کلک کر کے براہ راست ہماری نشریات سنیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات کا احاطہ کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ، سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی کوششیں اور افغانستان میں صدارتی انتخاب کے نتائج سے متعلق تازہ ترین صورتحال۔ پھر ہم بات کریں گے ملائیشیا کے مسافر بردار جہاز MH17 کے بارے میں جاری ہونے والی تازہ رپورٹ کی، عراق میں نئی متحدہ حکومت کی تشکیل، امریکہ کا خیر مقدم، ISIS کا خطرہ اور عالمی کوششیں، اور یوکرین کا تازہ ترین احوال۔ ہمارے ساتھ آج بھی پروگرام میں شامل ہیں تجربہ کار اور ممتاز تجزیہ کار، اپنے اپنے شعبوں میں انتہائی مہارت رکھنے والے غیر جانبدار مبصرین۔ پاکستان سے سلامتی اور دفاعی امور کے ماہر اکرام سہگل، لندن سے اسٹریٹجک تجزیہ کار اور کالم نگار شمع جنیجو، پاکستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے امجد جمال، امریکہ میں مقیم افغان مبصر اور تجزیہ کار سرور احمد زئی، واشنگٹن میں US انسٹیٹیوٹ آف پیس کے جنوبی ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر موید یوسف، واشنگٹن میں پولی ٹیکٹ سے وابستہ سینئر ریسرچ فیلو عارف انصار، اور جدہ سعودی عرب سے روزنامہ عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی بدستور جاری ہے، رابطوں اور مذاکرات کا عمل بھی موجود ہے، مثبت پیش رفت کی توقع اور امید کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے تمام شریک فریقوں کی طرف سے۔ تو اس وقت ہم، جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے، کہ ہمارے ساتھ اکرام سہگل صاحب اور لندن سے شمع جنیجو موجود ہیں۔ تو اکرام سہگل صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے تاکہ ان سے بھی بات کی جا سکے۔ تو اتنی دیر میں شمع ہمارے ساتھ ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شمع۔
وعلیکم السلام بیجت۔
تو شمع، ابھی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی کشیدگی پاکستان میں بدستور موجود ہے، رابطوں اور مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے، مثبت پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے، آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرتی ہیں، کالم لکھتی ہیں، ہفتوں سے جاری اس سیاسی کشیدگی کو دور کرنے کی راہ میں حائل تعطل کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟
بیجت، تعطل کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ نواز شریف استعفی دیں۔ اگر ہم پارلیمانی حوالے سے دیکھتے ہیں یا آئینی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ استعفیٰ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ ان کو امپیچ کرتی ہے یا عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے۔ جو ان کا مطالبہ ہے وہ میرے لحاظ سے تو آئینی طور سے درست نہیں ہے۔ مذاکرات بھی وہیں پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ عمران ریجڈ ہیں اپنے مطالبے پر اور اسے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ سیاست کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک دروازہ کھلا رکھتے ہیں، کبھی بھی ڈیڈ اینڈ لے کر نہیں جاتے۔ لیکن بدقسمتی یہ جو اس پورے قضیے میں پچھلے 27 دن سے جاری ہے، اس میں یہ ہے کہ عمران اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے سے ہرگز تیار نہیں ہے جو کہ سراسر غیر آئینی ہے۔
اچھا،
اور یہی بنیادی تعطل کی وجہ ہے کہ جس سے کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی اور اس سے معیشت ملک کی بالکل بیٹھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے گھنٹوں کے لمبے سیشنز ہوتے ہیں اور جو پارٹی کے جو ممبر ہیں شاہ محمود قریشی یا دوسرے جو ان کے ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی جو تعطل ہے وہ اسی بات پر ہے کہ عمران اپنے مطالبے سے ہٹنے پر راضی نہیں ہے۔ جب تک عمران کو ریکنسیڈر نہیں کریں گے، ان کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اسے ذاتی انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے اور پورے ملک کا جو ایک جمہوری نظام ہے اس کو انہوں نے اسٹیک پر رکھا ہوا ہے، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اس پر اگر ہم اپنا کوئی اعتراض کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم ان کے مخالف ہیں۔ حالانکہ میں آپ کے فورم سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی چینج ہے آپ ایک پارلیمنٹ کے تھرو لائیں۔ کل ان کا اپنا کینڈیڈیٹ PK68 سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں وہ لڑے ہیں، الیکشن میں آئے ہیں۔ جب وہ جیتتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہو رہی، جب وہ ہارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور میری سمجھ میں جو بنیادی، میری سمجھ میں جو یہ بات آتی ہے کہ جو بنیادی تعطل ہے وہ عمران کی ہٹ دھرمی ہے۔
شکریہ شمع، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں US انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر موید یوسف۔ السلام علیکم موید صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر موید، پہلے تو بہت بہت شکریہ، مجھے معلوم ہے میں آپ ابھی بھی کسی ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو ہمارا آپ سے یہ وعدہ تھا کہ ہم بالکل آپ سے مختصر سی بات کریں گے. تو یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان کی تازہ ترین صورتحال میں جہاں دھرنے ابھی بھی جاری ہیں, مذاکراتی عمل فریقوں کے مابین ہو رہا ہے, سیلاب نے ایک طرف تباہی مچا رکھی ہے, اس سارے تناظر میں اب آپ سیاسی کشیدگی کے ختم ہونے کے امکانات کیا دیکھتے ہیں؟ ایک منطقی نتیجہ آپ کے خیال میں اب کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے, میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی, کچھ دن پہلے آپ کے پروگرام پہ یہی بات کی تھی کہ جو منطقی نتیجے والی بات ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں جو ہیں وہ مذاکرات میں اپنی اپنی جو پوزیشنز ہیں وہ سامنے رکھتے جائیں, وہی پوزیشنز ہوں, کوئی تبدیلی نہ آئے اور پھر بھی فیصلہ نکل آئے. اور اب جس مراد پہ میرے نزدیک یہ معاملہ کھڑا ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب کو لچک دکھا کر وہ جو آڈٹ اور ریفارم اور وہ ساری باتیں ہیں وہ ماننا ہوں گی, اور استعفے کا مطالبہ جو ہے اس کو پیچھے کرنا ہوگا, اس کو کنڈیشنل کرنا ہوگا کہ اگر آڈٹ میں دو مسائل نکلے تو پھر وہ بات ہو سکتی ہے. حکومت نے جو سب سے ان کے لیے مشکل مرحلہ تھا میرے نزدیک وہ گزار لیا ہے, اور اب وہ کسی حد تک مطمئن ہیں کہ یہ حکومت گرنے والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس صورت میں جو دھرنے والے شراکین ہیں, عمران خان صاحب, قادری صاحب, ان کو میرے نزدیک زیادہ لچک دکھانی ہوگی اس وقت, ورنہ یہ معاملہ ایسے ہی ٹنگا رہے گا اور جب تک لوگ جو ہیں وہ آنا اور کم نہیں ہوں گے, اور پھر شاید کوئی ایکشن کے ذریعے یا کسی طرح ان کو بالکل دھرنوں کو ختم کیا جائے, لیکن اس تک نوبت نہیں جانی چاہیے, اس سے پہلے ہی لچک دکھا کے معاملہ حل ہونا چاہیے.
شمع ایک منٹ انتظار کیجیے گا, ہم موید سے یہ ایک اور کامنٹ لے لیں. پاکستانی طالبان نے کراچی میں بحریہ کی ایک حساس تنظیم نیوی ڈاک یارڈ پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, اور کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے میڈیا کے نام اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ انہیں کراچی نیوی ڈاک یارڈ کے اندر سے اہلکاروں کی مدد حاصل تھی اور اسی وجہ سے انہیں کامیابی ملی. طالبان کے ترجمان نے سرکاری تنصیبات پر مزید ایسے حملوں کی دھمکی دی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے منگل کے روز پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اس حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ کراچی میں نیوی ڈاک یارڈ پر ہونے والے حملے میں بحریہ کے اہلکار بھی شامل تھے. انہوں نے کہا
عناصر جو ہیں وہ جو کمیشن تھے, جو ملازم تھے پاکستان نیوی ہے, وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے باہر کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ میری اطلاع ہے, انیشیل جس دن یہ واقعہ ہوا ہے مجھے یہ اطلاع دی گئی تھی.
محید, ابھی آپ نے سنا جو وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بتایا ہے, تو اس تازہ ترین واقعے میں نیوی کے اپنے اہلکاروں کے ملوث ہونے کی وجہ یا محرکات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, ویسے یہ بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ انسائیڈر ایکشن, ریڈیکلائزیشن پاکستان کی افواج میں اگر ہوئی تو وہ معاملہ بہت ہی خراب ہو جائے گا, لیکن حیران کن نہیں ہے, یہ پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں, اس کی خبر کم آتی ہے, نکلنے نہیں دی جاتی, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کی سوسائٹی میں, ہے تو افواج میں بھی ہوگا, آخر وہ بھی سوسائٹی سے آ رہی ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ اب ریاست اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ جو حملے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے روکنے میں کامیاب ہو رہی ہے, اس سے تباہی جو ہوتی ہے یا جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایس او پیز جو پروسیجرز ہیں وہ تو اب بہتر کیے ہیں, وہ تو صاف نظر آ رہا ہے, لیکن بہرحال یہ ریکروٹمنٹ پروسیسز جو ہیں, جس طرح یہ لوگ ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, جو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے, جو ان کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کی جاتی ہے جب وہ فوج کا حصہ بن جاتے ہیں اپنی افواج کا, تو وہ اور مضبوط کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ ایک آدھ کوئی انسائیڈر انسیڈنٹ, کوئی بڑا خدا نہ خواستہ کبھی ہو گیا تو یہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا.
بہت شکریہ. اگر محید آپ کے پاس ایک منٹ اور ہو تو ہمیں افغانستان کے بارے میں, ظاہر ہے کہ تازہ ترین وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ عبداللہ عبداللہ جو صدارتی امیدوار ہیں اشرف غنی اور دوسرے فیصلہ کن مرحلے میں جنہوں نے حصہ لیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے تحت گنتی جو کرائی گئی ہے اس کے رزلٹ کو نہیں مانیں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جس سمجھوتے میں پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ ایک متحد حکومت بنا لیں گے دونوں امیدواروں کے درمیان, اتفاق ہو جائے گا, اتفاق کی رائے ہو جائے گا, لیکن وہ ممکن نہیں لگتا. تو آپ اس میں اب کس حد تک دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنا پریشر ڈال سکتا ہے کہ وہ اس نئی صورتحال میں اقوام متحدہ کے تحت کرائی گئی گنتی کا احترام کریں؟
دیکھیے, ابھی تک تو امریکہ کا کردار, سیکرٹری خارجہ جو ہیں جان کیری صاحب, ان کا بہت مثبت رہا ہے, پہلے بھی انہوں نے ڈیل کرائی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے عبداللہ عبداللہ صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید الیکشن آڈٹ کے بعد بھی ایک واضح جو ہے برتری رہے گی ہنی صاحب کو, تو شاید اس لیے انہوں نے یہ اب اقدام اٹھایا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر وہ اس ریس سے نکل جاتے ہیں, بالکل ہی روٹ کر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میں اپنے سپورٹرز پہ چھوڑتا ہوں, تو پھر جو ہے یہ معاملہ وائلنس کی طرف بھی جا سکتا ہے, ایک پیرلل گورنمنٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور یہ ضرور ہوگا کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے, غنی صاحب کی حکومت جو ہے وہ بہت کمزور ہوگی اور ان کو بہت سی مشکلات ہوں گی, اور جو افغانستان کے حالات ہیں اس میں وہ چل نہیں سکے گا معاملہ. تو کسی بھی قیمت پہ میرے نزدیک تو یہ ضروری ہے کہ ان دونوں کو ایک ڈیل میں یا یونٹی گورنمنٹ میں شامل کیا جائے. امریکہ کوششیں کرتا رہے گا, لیکن بہرحال اگر عبداللہ صاحب کو بالکل یہ لگا کہ ان کو سسٹم میں کچھ نہیں مل رہا, تو پھر افغانستان کا جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بدتر ہی مجھے انفارچونیٹلی فیوچر نظر آ رہا ہے.
بہت بہت شکریہ محید یوسف ہمارے ساتھ تھے, اور آئی ایم ریئلی گریٹفل آج آپ جہاں سے ہمارے سب بات کر رہے ہیں اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے, بہت بہت شکریہ محید یوسف آپ کا. ابھی ابھی ہمیں اکرام سہگل صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم سہگل صاحب. سہگل صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی طالبان نے کراچی میں بحریہ کی جو نیوی ڈاک یارڈ پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ہم نے وزیر دفاع کی ساؤنڈ بائٹ بھی سنائی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نیوی کے اپنے اندر کے لوگ جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے, جیسا کہ طالبان کے ترجمان نے یہ کہا ہے, اور انہوں نے مزید حملوں کی بھی دھمکی دی ہے. تو اس تازہ ترین واقعے میں میرا سوال یہی ہے, ابھی محید صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ نیوی کے اپنے اہلکاروں کے ملوث ہونے یا محرکات کے بارے میں کس طرح سے اب اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے, اور کس طرح سے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ اس طرح کے ایلیمنٹ مختلف حساس اداروں کے اپنے اندر نہ ہوں.
دیکھیے یہ سپیکولیشن ہے ابھی, اور ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا, کہ پہلے بھی ان میں یاد ہوگا جب جنرل مشرف پر حملہ ہوا تھا اور کامرہ بیس پر حملہ ہوا تھا, تو اس کے اندر لوگ جو تھے شامل تھے, پہلے سرونگ بھی تھے اور پرانے ریٹائرڈ لوگ بھی تھے, تو ہو سکتا ہے انفلٹریٹ کر سکتے ہیں فروم ٹائم ٹو ٹائم. لیکن مجھے اس لیول پر نہیں لگتا, کیونکہ اگر اس لیول پر ہوتا تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی, اور وہ آبویسلی ایک بڑا لو لیول تھا اور ایک پینیٹریشن ان کی کتنی وہ افیکٹو نہیں تھی. بیکاز اگر پینیٹریشن افیکٹو ہوتی تو پرٹیکولرلی جو میں جانتا ہوں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا ٹارگیٹ کو, کہ میں نہیں بتانا چاہتا جب تک نہیں خود نہ بتایا, تو وہ ٹارگیٹ جو تھا وہ اس وقت ونربل ہوتا ان کے لیے اگر وہ پینیٹریشن ہوتی. تو جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو بھی گیا تو کوئی بڑے لو لیول پر ہوا ہے.
اچھا شکریہ اکرام صاحب, میں آپ سے دو سوال اور بھی ہوں گے. ایک شمع سے ہم بات کر لیں, اسی بارے میں ان کی بھی رائے لے لیں. شمع, اس حملے کے پس پردہ کئی محرکات ہو سکتے ہیں, جیسے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری فوجی کاروائی ضرب عزب ہے, طالبان کی طرف سے انتقامی کاروائیوں کی دھمکی ہے, طالبان کے ساتھ امن قائم کرنے کی ناکام کوششیں ان کے پیچھے. آپ کے خیال میں ملک بھر کے مختلف حصوں میں پھیلے دہشت گردوں کے خلاف کس نوعیت کی جامع اور مربوط کاروائی درکار ہے, اور اب ان سارے حالات کے تناظر میں جن کے بارے میں ہم بات کرتے آ رہے ہیں پروگرام کے شروع میں, آپ کس طرح سے صورتحال کا تجزیہ کرتی ہیں؟
بہجت, میرے خیال میں تو سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں ہمیں اندر ہی سے خطرہ ہے. طالبان سے تو ہم بعد میں نپٹیں گے, لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسکروٹنائز کس طرح کیا جائے, اور جو یہ اندر سے گھات لگ رہی ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کیور کیا جائے, جو کہ سب سے بڑا مسئلہ. کیونکہ ابھی بھی نیوی میں جو یہ ہوا ہے, یا پاکستان نیول بیس پر, یا اس سے پہلے جو ہے, ان میں طالبان تو چلیں رسپانسبلٹی لیتے ہیں, لیکن جو انیشیل محرکات ہوتے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نیوی وہ ان اداروں کے اپنے لوگ ان میں ملوث تھے. اس کو میں طالبانائزیشن فیکٹر سے زیادہ ایک کرمنل فیکٹر کے طور پر زیادہ میں اس چیز کو دیکھتی ہوں, کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو خیالات ہوں وہ کسی حد تک ریڈیکلائز ہوں, لیکن اس میں کرمنل فیکٹر بھی ہے. اور وہ پھر جب گیدر ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے جب ان کا وہ ایک بوائل ہوتا ہے, تو پھر یہ اس طرح کے ہمیں پلانز اور اٹیک آتے ہیں. جس طرح ابھی سہگل صاحب نے کہا کہ یہ بڑے لو لیول پر ہوا ہے, تو میں ان کی بات سے اگری کروں گی کہ یہ اگر ایسی بات تھی اور طالبان کا بھی اس میں ہاتھ تھا, تو صرف سیٹرڈے کو انہوں نے رسپانسبلٹی کیوں نہیں لی, آج انہوں نے ٹیوزڈے کو جا کر رسپانسبلٹی کیوں لیا جب وہ میڈیا میں بات آئی ہے, اور وہ ہر اس چیز پر اپنا یہ ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن اگر انہوں نے ہی واقعی کیا واقعتاً کیا ہے, تو اس دن انہوں نے کیوں نہیں کہا جبکہ یہ میڈیا میں بھی بات نہیں آئی تھی.
अच्छा, शुक्रिया शर्मा। सहगल साहब, आपसे हमने प्रोग्राम का आगाज करना था, आपसे बात थोड़ी देर में हुई, लेकिन मुझे वो सवाल आपसे जरूर करना है कि इस वक्त के जब मैं पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवामी तहरीक के धरनों को आज 27वां रोज है, हकूमत और इन जमातों के नुमाइंदों के दरमियान तकरीबन रोजाना मुजाकरात हो रहे हैं, सियासी सूरत हाल में कशीदगी खत्म होने के क्या इम्कान है आपकी नज़र में?
देखिए, जब भी पॉलिटिकल डायलॉग होता है इस नौयत का, तो ऑब्वियसली उसकी आदमी होप करता है कि वो डायलॉग जो है किसी नतीजे पर पहुंचे। नाउ पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि हमारी 5.5 नुक्ते एग्री हो गए थे, एक नुक्ते पर हमारी रजामंदी नहीं है, और वो नुक्ता ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की रेजिग्नेशन। तो मैं पहले दिन से इनको कह रहा हूँ कि ये बड़ा खराब प्रेसिडेंट होगा कि अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको इस धरने के खातिर उसको रिजाइन करने को मजबूर किया जाए, क्योंकि एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जाएगा फिर कोई भी एडवेंचरर आ जाएगा, वहां बैठ जाएगा और फिर और आइंदा के लिए एक बड़ी हमारे लिए मुश्किलात का एक सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो 5 पॉइंट्स थे उस पर जनरल प्रिंसिपल पर तो एग्रीमेंट हुई है, लेकिन फाइनल पॉइंट्स पर आई थिंक वो हो रहा है। तो आई थिंक मेरी अपनी राय ये है कि उसमें जो लास्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो भी उसके अंदर कोई ना कोई आई थिंक एक तरह का बोलते ना कि एग्रीमेंट ना हो अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब अपना कैबिनेट को रिशफल करें, और कैबिनेट को रिशफल करके वो जो उनके जो अपोजिशन के जो मेंबर जिन्होंने इनको पार्लियामेंट में सपोर्ट किया उनमें से चंद मंत्रालय लाए, और वो एक गारंटी के तौर पर एक्ट करे कि भाई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो होती है, जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्रीमेंट है, वो जब हो जाए तो वो पार्लियामेंट इनैक्ट करे, और उसके बाद टाइमलाइन हो कि अगर पार्लियामेंट इनैक्ट कर ले और अगर जुडिशियल कमीशन सेटअप हो रही है उसमें पता चले कि धांधली हुई है और उसके अंदर बेनिफिशियरी जो है धांधली का वो पीएमएलएन है, तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे। तो आई थिंक बेसिकली आई थिंक अगर ब्रॉड अगर हम इस एग्रीमेंट पर देखें तो आई थिंक इस तरह कोई बन सकता है। इमरान खान साहब ने प्रेशर रखा हुआ है, तारुक गाजी साहब ने प्रेशर रखा हुआ है ये कह के कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ना करे, लेकिन मैं समझता हूँ ये ओवरकिल, और पॉलिटिक्स में ये ओवरकिल कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि उतना कॉम्प्रोमाइज करे आदमी कि उसको भी स्पेस दे, पॉलिटिकल स्पेस दे। आफ्टरऑल आपने भी कभी भी ऑपोजिशन में जाना है तो आपको भी पॉलिटिकल स्पेस जरूरत होता है। तो ये अगर ये बात अगर लोग पैरामाउंट रखें, नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट रखें, तो आई थिंक हम नतीजे से डायलॉग हो रहा है तो एक नतीजे पर पहुंच गए।
अच्छा इकराम साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल मलेशिया के मुसाफिर बर्दार तैयारे MH17 की तबाही के बारे में हालिया रिपोर्ट जो जारी हुई है, और जैसा कि पहले भी इस बारे में मेरी आपसे बात भी हो चुकी थी, 298 अफराद इसमें हलाक हुए थे, यूक्रेन में बागियों के जेर कंट्रोल इलाके में इस जहाज की तबाही हुई थी, तो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जमीन से फिजा में मार करने वाले मिजाइल पर ही शुबा जाहिर किया जा रहा है, और रिपोर्ट में उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स का। तो मुझे दो इसमें चीजें आप जरा हमारे सुनने वालों को बताइए कि अगर जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से तबाही साबित होती है तो इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि वो तो पहले ही जंगी इलाका था, तो या फिर यह है कि इसका इल्जाम किसी हद तक उन लोगों के ऊपर भी आता है जो कि जहाज उड़ाते हैं और उसके रास्ते का इंतखाब करते हैं, किस तरह से इसके बाद इस सारी सूरत हाल को देखा जाएगा?
सबसे पहले तो उन पर जरूर जिम्मेदारी होती है जो प्लान जिससे बनाया। एक कॉन्फ्लिक्ट जोन था, उनको लोगों को पता था कि इस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल थे, उनको पता था कि उसी इलाके में थोड़े दिन पहले एक नहीं दो यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह डाउन हुए थे। तो आई थिंक सबसे पहले जिम्मेदारी आती है जिसने फ्लाइट प्लानिंग की थी उनकी, तो उनको तो, और दूसरी बात फ्लाइट प्लानिंग में खाली एयरलाइन वाले नहीं लेकिन वो भी होना, जो फ्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं यूरोप में उनको भी ये एरिया अवॉइड करना चाहिए था, पहली जिम्मेदारी तो उनकी थी। और ऑब्वियसली एयरलाइन जिम्मेदारी इस तरह आती है क्योंकि उनको भी देखना चाहिए था कि भाई हमने रूट ऑल्टरनेट रूट पर जाना है, और वो अननेचुरली वो सोचते हैं कि हम ऑल्टरनेट रूट पर जाएंगे तो फ्यूल ज्यादा खर्च होगा वगैरह वगैरह। आई थिंक दैट ये बड़ी एक इनकी बोलते कि अफसोसनाक सोच थी, क्योंकि ये जाने जब जाती हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलता है सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, तो ऑब्वियसली इस एयरक्राफ्ट को उस जोन में जाने ही नहीं देना चाहिए था। और अब जब जोन में चला गया तो फिर इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई ना कोई एयरक्राफ्ट इस तरह हिट हो जाता। और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि वहां पर दो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डाउन हो गए थे, यूक्रेनियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां पर डाउन हुए इससे पहले, इसलिए ये जोन था कि किस जोन था और इस इलाके में सिविलियन एयरक्राफ्ट कुछ जाने नहीं था।
बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सैगल साहब, हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। मलेशिया का अभी जो जहाज तबाह हुआ जिसमें 298 अफराद सवार थे और वो यूक्रेन के जंगी इलाके के ऊपर जहां पर इस वक्त जंग हो रही है वहां पर गिरकर तबाह हो गया था। और जैसा कि इकराम सैगल साहब हमें बता रहे थे कि पहली जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जो कि फ्लाइट प्लान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर जंग जारी है और इससे पहले भी वहां दो जहाज जो थे वो मिसाइलों की जद में आकर तबाह हो चुके थे। तो अब प्रोग्राम की अगली सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सरवर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अभी हमें नदीम याकूब साहब हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। तो सरवर साहब, कल से काफी एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है और अब्दुल्ला जो सदारती उम्मीदवार थे उन्होंने ये बात कही है कि वो जो अकवामे मुत्तहिदा की निगरानी में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है उसको वो तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि नतायज की जारी करने की तैयारियां की जा रही थी। तो अब उन्होंने कहा है कि मैं तो दोनों मरहलों में जीता हूं और अफगानिस्तान में ये सूरत हाल किस समझ जा रही है, आप क्या इसके बारे में कहेंगे? क्योंकि इससे पहले सदर ओबामा ने भी अब्दुल्ला साहब से बात की है, अशरफ गनी साहब से भी बात हुई, जॉन कैरी ने इन दोनों के दरमियान एक समझौता भी कराया था कि किसी तरह से वर्केबल सॉल्यूशन की तरफ ये लोग चले जाएंगे। तो अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कैसे आप देखते हैं इसको?
बात यह है जी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब ये कि अमेरिकन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन और अक्सरियत यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो इस नतीजे पे पहुंच गई है कि अशरफ गनी इज अ विनर। अगर के लेजिटिमेसी बिल्कुल इसमें शक है क्योंकि दांवी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, दांवी दोनों साइड पे हो गई है, लेकिन अभी कोई चांस नहीं अमेरिकन इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, खसूसन इस सख्त हालात में जो अमेरिकन निकल रहे अफगानिस्तान से और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन हो जाए। तो अब्दुल्ला को पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अशरफ गनी के पीछे करे, वो सपोर्ट करे उसको और उसके साथ और आनी है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ चाहते हैं जितना ज्यादा वो रिफ्यूज करे या जितना ज्यादा इस प्रोसेस को, निगोसिएशन के प्रोसेस को दराज करे अब्दुल्ला का फायदा, क्योंकि उसको ज्यादा इम्तियाजात मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कुछ दिनों में, मेरे ख्याल में 4-5 दिन में आप देखेंगे कि अब्दुल्ला डील को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अब्दुल्ला का डील जो है उसको बहुत ज्यादा इम्तियाजात दिए, उसको बहुत ज्यादा पोजीशन दिए गवर्नमेंट में, उसको खासतौर पर बहुत ज्यादा एक उम्दा पोजीशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे चांसेस है कि वो बदल हो जाए। लेकिन आजकल प्रोसेस या प्रॉब्लम जो है, अब्दुल्ला चाहते हैं कि उसकी पावर प्राइम मिनिस्टर की मसावी हो आजकल जो उसको पोजीशन दे रहा है, लेकिन अशरफ गनी कहता है कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे, उसके बाद आपको मैं पावर दे सकता हूँ, लेकिन अभी आप लूजर है, आप लॉस को एक्सेप्ट करें और मैं विनर हूँ। तो इस पे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में आप देखेंगे सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेटो आहिस्ता आहिस्ता मैदान में निकल आएंगे और ओपनली वन ऑफ द कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे।
तो आप समझते हैं कि इसके बाद सूरत हाल जो है उसमें बिल्कुल अमन की सूरत हाल कायम रहते हुए अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब अपनी हुकूमत को चलाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि अब्दुल्ला साहब की तरफ से इस कदर मुखालफत का सामना है?
दहशत से जो लोग पहले पहाड़ों को पहाड़ सुलारी करते थे, जो सिविल वार था, ये जो अब्दुल्ला का ग्रुप था या दूसरे मुजाहिदीन के ग्रुप थे तालिबानों के खिलाफ जो लड़ाई थी या रशियन के खिलाफ लड़ाई थी, इन लोगों की जिंदगी पास्ट 13 इयर्स में, 13 साल में बहुत ज्यादा आरामदायक। अफगानिस्तान में स्पेशली काबल में इन लोगों की मिलियंस ऑफ डॉलर बिजनेस है, उनके लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, उनके बच्चे बार बल्क में, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, मुख्तलिफ आला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, उनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लक्जरी कॉन्ट्रैक्ट है अफगानिस्तान में। तो ये लोग नहीं चाहते कि वहां पे मुश्किल पैदा हो जाए या मतलब कोई जलसे और जुलूस जिससे मतलब मुश्किल हो सकता है, ये लोग उस पोजीशन में नहीं है। और दूसरा ये कि अब्दुल्ला को पता है, अब्दुल्ला के ग्रुप को पता है, अगर वो मुश्किल बनाते हैं तो अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान होता है, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि अमेरिकन को امریکن کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام کرے. تو میرے خیال میں آپ جلدی دیکھیں گے کہ سارا مشکل حل ہو جائے, اور اشرف غنی بھی اس عقیدے پہ پہنچ گیا ہے کہ جتنا زیادہ اس کو طولانی کرے, جتنا زیادہ عبداللہ کو کنسیشن نہ دے دے, تو بعد اس کے حق میں ہو سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی صاحب, مبصر اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. سرور صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا بے حد شکریہ. تو آئیے اب اسی سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے منگل کے روز وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے اب تک 4.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں. ان کا کہنا تھا,
ہم تباہی کی بات کرتے ہیں تو اگر گراؤنڈ کو ہم دیکھیں تو یقیناً گراؤنڈ پہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہے اور بہت زیادہ ایریا انڈیٹ ہوا ہے. لیکن جہاں تک متاثر آبادی ہے تو اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 4 لاکھ کی آبادی متاثر ہے. لیکن ہم نے جو شگاف ڈالا کل تریمو برار سے اوپر, جس کی وجہ سے 18,000 اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ پانی میں آیا, تو تقریباً 6.5 سے 7 لاکھ کی آبادی مزید اس سے امپیکٹ میں آئی ہے. تو اگر فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 سے 10 لاکھ یا 11 لاکھ کی آبادی اوور آل جو ہے وہ اس کی امپیکٹ میں آ سکتی ہے یا ٹوٹل بنے گی.
ابھی آپ سن رہے تھے این ڈی ایم اے کے ترجمان اکمل صاحب کی بات. آج ہمارے باقی پروگراموں میں, نیوز شوز میں آپ ایک مکمل انٹرویو, خصوصی گفتگو جو انہوں نے وائس آف امریکہ سے کی سیلاب کے بارے میں, وہ آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے امجد جمال صاحب. ورلڈ فوڈ پروگرام ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں قدرتی آفات کے متاثرین یا پھر کشیدہ صورتحال میں گھر بار چھوڑ کر پناہ لینے والوں کی بے حد مدد کرتا آیا ہے. آئیے ڈبلیو ایف پی کے امجد جمال صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم امجد صاحب.
وعلیکم السلام جی.
بہت بہت شکریہ. پہلے تو امجد صاحب آپ کے وقت کا, ایز آلویز یو ہیو بن کائنڈ. آپ یہ بتائیے گا, یہ آپ ساری صورتحال سن رہے تھے, پاکستان میں تباہ کن حالت ہے سیلاب کے بعد, کافی لوگ اس مرحلے پر متاثر ہو رہے ہیں, تو اب آپ کا ادارہ اس صورت میں, چونکہ ہمیشہ جیسا کہ میں نے کہا ایسی صورت میں مدد کرتا ہے, اس دفعہ کیا حکمت عملی ہے آپ کے ادارے کی طرف سے کی جا رہی؟
جی سو فار ہم جو ہماری اتھارٹیز ہیں نیشنل اور پروونشل لیول پہ, ان کے ساتھ انتہائی قریبی رابطے میں ہیں. اسلام آباد کے لیول پہ ہم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونس کی لیول پہ ہم جو پنجاب کا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے ساتھ, اور ہم صورتحال کو خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں. ہماری جو ٹیمز ہیں ان کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ رسپونڈ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں, ہم اپنی تیاری رکھے ہوئے ہیں, صورتحال کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے ریسورسز کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور خدا نخواستہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں گورنمنٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ انٹرنیشنل اسسٹنس کی ضرورت ہے اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, تو ہم ضرور مدد کریں گے. فوری طور پہ جو اس وقت ریلیف ریسکیو کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو نیشنل انسٹیٹیوشنز لیڈ کر رہے ہیں, اور خوشائن بات ہے کہ ابھی تک کی جو ایفرٹس ہم نے خود بھی اس چیز کو دیکھا ہے, میڈیا کے ذریعے بھی ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ ریلیف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ظاہر ہے یہ ایک اتنے بڑے لیول پہ ہے کہ آپ کے جو تینوں بڑے دریا ہیں انہوں نے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. اس میں جو پاکستانی ملٹری ہے وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور باقی انسٹیٹیوشنز بھی. بہرحال ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ساری صورتحال کو, اور اگر حکومت ریکویسٹ کرتی ہے تو ورلڈ فوڈ پروگرام اسسٹنس پرووائڈ کرے گا جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں.
اچھا ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا کہ حکومت کی طرف سے اگر امداد کی اپیل ہو تو آپ کو جوابی کاروائی کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے عام طور پر؟
دیکھیں ہمارے لیے اس طرح کی سچویشنز میں جیسے ہی حکومت کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے ہم فوراً اپنی جو اسسٹنس ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. ہمارا پنجاب میں آفس موجود ہے, ہمارا اسلام آباد آفس موجود ہے, ہمارے اسٹاکس جو ہیں وہ کے پی کے اندر بھی موجود ہے اور پنجاب کے اندر بھی موجود ہے, ایون سندھ کے اندر بھی موجود ہے. تو ہمیں اپنا ریسپانس کو ایکٹیویٹ کرنے میں کم سے کم وقت درکار ہے, یوں کہنے کہ ہم 12 سے 10 سے 12 گھنٹے کے اندر अपना जो रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट कर देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया WFP के अमजद जमाल साहब हमारे साथ थे। अमजद साहब आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपका बेहद शुक्रिया। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं जो कि इंटरनेशनल है, खासतौर पर मशरक़ वुस्ता के बारे में। हमारे साथ अभी आरिफ अंसार साहब ने हमें यहां से ज्वाइन कर लिया है। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आज के मौजू। और आइए अब हम बात करते हैं मशरक़ वुस्ता की। इराक की पार्लियामेंट ने वजीर आजम हैदर अलबादी की सरबराही में कायम होने वाली नई हुकूमत के क्याम की मंजूरी दे दी है, जबकि अमरीका ने नई हुकूमत का खैर मकदम किया है। इराकी पार्लियामेंट की जानिब से काबीना के नामों की मंजूरी मिलने के फौरन बाद अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इराकी वजीर आजम को टेलीफोन किया है और व्हाइट हाउस के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि नई इराकी हुकूमत को इराकी बाशिंदों के तहफ्फुज़ात दूर करने और तवक्कुआत पूरी करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने भी नई इराकी हुकूमत के क्याम को अहम संग मील करार देते हुए अमरीका की तरफ से हर मुमकिन तआवुन की पेशकश की है। और अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी आज मशरक़ वुस्ता के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो इराक की सूरत हाल और इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंदों की तरफ से लाहक खतरे के तनाजुर में सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उर्दन और सऊदी अरब में हुक्काम से मुलाकात करेंगे। जॉन कैरी ने पीर के रोज कहा है कि वो IS ग्रुप से मुकाबला करने और इसे शिकस्त देने के लिए वसी तर इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं।
As we build this coalition, I want to underscore that almost every single country on earth,
जब हम इस इत्तेहाद को तश्कील देते हैं तो मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस कुर्रे अर्ज पर मौजूद हर एक मुल्क को आइसल के खतरे और इस शैतानियत का, जिसका वो तर्जुमान है, खत्म करने में अपना किरदार अदा करना होगा। चंद एक के लिए इसका मतलब बराह रास्त फौजी इमदाद फराहम करना है, यानी तरबियत, मुसल्ला करने, मुशावरत और दीगर साजो सामान से लैस करने की सूरत में। बाकी चंद एक के लिए इसके मानी उन जरूरतमंदों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करना है जिन्हें इसकी शदीद जरूरत है।
अभी आप हमारे साथी अंजुम गिल बता रहे थे कि जॉन कैरी ने क्या कहा है। तो आरिफ अंसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये सारी अभी आपने गुफ्तगु भी सुनी, तो आने वाले दिनों में अमरीका का रोल क्या रहेगा ISIS से निमटने के लिए, और क्या आप समझते हैं कि शाम में भी इनके अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई का कोई इम्कान हो सकता है, जैसा कि कई कानून साजों की तरफ से कहा भी जा रहा है?
जी, ये अहम डेवलपमेंट हो रही है जैसे आपने बताया, और इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है वो नेटो की अभी कॉन्फ्रेंस जो खत्म हुई है पिछले हफ्ते, उसमें भी इन चीजों की फाउंडेशन की रखी गई है एक किस्म से, और जो एक कोलिशन बनाया जा रहा है जिसमें 10 मुल्क इनिशियली शामिल हुए हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से हेल्प करेंगे जो IS के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जिसके ऐलान सदर ओबामा कल करेंगे फॉर्मल तरीके से कि उसकी क्या लवाजमात हैं। तो एक जामे तस्वीर बनाई जा रही है कि उसमें कौन से ममालिक किस अमल को में सपोर्ट करेंगे, किस अमल को सपोर्ट करेंगे, और इसमें एक कंडीशन ये भी रखी गई थी कि जब तक इराकी हुकूमत कायम ना हो जाए उसके वजूद के आए बगैर भी ये स्ट्रेटजी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो अब वो हिस्सा तो लगता है कि पूरा हो गया है। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें सीरिया वाला भी है, जिसका आपने सवाल किया कि क्या सीरिया की मदद के साथ IS के खिलाफ लड़ा जाए या क्या उनके अलावा लड़ा जाएगा, और उसमें सीरिया ने अपनी शाम ने अपनी ऐलान भी किया था कि वो तैयार है अमेरिका की मदद करने के लिए, लेकिन इसमें अभी काफी लगता नहीं कि अमेरिका उनकी शमूलियत के साथ जाएगा, और इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है या तजाद पैदा होता है कि फिर इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी कि अमेरिका अगर वहां या आज जो कोलिशन है वो बमबारी करता है सीरिया के अंदर IS के खिलाफ, तो उसकी जो है स्टेट ऑफ सीरिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस बनती हैं। तो ये गुफ्तगुशनीद अभी जारी है और इसमें मेरा ख्याल है मजीद पता चलेगा कल जब सदर ओबामा तकरीर करते हैं कि ये सीरिया वाला एलिमेंट में किस तरह से आएगा, और ऑब्वियसली ईरान वाला भी उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है कि ईरान भी उसमें उसने अपनी ऑफर भी की, और इराक में बाज जगहों में हमने देखा कि उन्होंने अपनी मदद भी की मुख्तलिफ तरीकों से IS के खिलाफ लड़ने में।
ایک اور سوال اب عراق ہی کے بارے میں کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ عراق میں نئی حکومت کے قیام کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ امن کی صورتحال اور سیاسی منظر نامے میں جو تبدیلی کی توقع کی جا رہی تھی نہ صرف وہ پوری ہوگی بلکہ آئی ایس آئی ایل گروپ جو ہے اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھی مزید کوئی کمپریہنسو اور جامع قسم کی حکمت عملی سامنے آنے کا امکان ہوگا؟
جی, عراق والا کمپوننٹ تھا وہ بڑا اہم تھا. جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ جب تک وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو اس کو شروع نہیں کیا جائے گا, اسے عمل نہیں کیا جائے گا اسٹریٹجی پہ. اور اس کے لیے ایک ضروری پارٹ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ فورسز کا ایلیمنٹ ہے اور ایئر سپورٹ کا ہے اور تیسرا انٹیلیجنس کا ہے, تو جو گراؤنڈ لیول پہ ہے وہ اس کے اوپر انحصار کیا جائے گا عراقی فوج کے اوپر کہ وہ اس کو آگے لے کے بڑھیں لڑائی کا جو ہے. مختلف ملکوں کی اسپیشل فورسز بھی اس میں شامل ہوں گی مختلف طریقوں سے, اور ایئر سپورٹ تو خیر زیادہ یہ کوالیشن ہی کرے گا. تو یہ سارے عوامل جب ہوں گے تو اس میں عراق کا رول اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اب وہ کس طریقے سے جو شیعہ سنی کا ڈیوائڈ آیا تھا, جو نور الملکی صاحب کے اوپر بہت جو شکایات تھی کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پائے تھے, اور اس کی وجہ سے جو تھے شیعہ سنی ٹرائبس جو تھے وہ کافی آئسولیٹ ہوئے یا ان کو فیل ہوا کہ وہ ان کو پاور شیئرنگ میں حصہ نہیں ملا. اب یہ نئی حکومت جو عراق میں آئی ہے وہ کس طریقے سے اپنی پالیسیز بنائے گی تاکہ جو آئی ایس کا اثر و رسوخ ہے وہ کم کیا جائے, صرف ملٹری لیول پہ نہیں بلکہ سیاسی طور سے بھی, کیونکہ جو قبائل الگ ہوئے جو آئی ایس کے ساتھ شامل ہوئے عراق میں, ان کو یہی شکایت واضح طور سے نظر آ رہی تھی کہ ان کو نور الملکی یا جو عراقی ماضی کی حکومت نہیں انہوں نے شامل صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا.
آئی ایس آئی ایل کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ کے بقول ایک وسیع تر اتحاد کی بات کی جاتی ہے, تو آپ نمایاں طور پر مشرق وسطی کے کن ملکوں کا کلیدی کردار دیکھتے ہیں, جبکہ ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جان کیری سعودی عرب کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی مشاورت کی جائے گی, تو کن کن ملکوں کو بڑے کلیدی رول میں آپ وہاں پر دیکھتے ہیں مشرق وسطی کے اندر؟
اس میں جو ہے کہ یو ای تو آلریڈی کافی ایکٹیولی ایئر اس میں انوالوڈ ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی لیبیا میں پچھلے دنوں ایک بمباری چل رہی تھی تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کر رہا ہے جو مختلف باغیوں پہ وہاں پہ, تو وہ اینڈ میں جو رپورٹس آئی ہیں اس میں پتہ چلا کہ یو اے ای اور ایجپٹ کی حکومت جو تھی وہ ان کی ہوائی طاقت جو تھی وہ اس میں انوالو تھی, اور وہ ایسے عوامل کو ایسے گروپس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں جن کے آئی ایس کے ساتھ تعلقات ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی یو اے ای کا ایک میرا خیال ہے ایئر والا ایلیمنٹ ہوگا. سعودیوں کی طرف سے زیادہ باتیں جو آ رہی ہے وہ فنڈنگ فائنینشیل سائڈ پہ زیادہ بات آ رہی ہے, اور انٹیلیجنس آج اسرائیل کی طرف سے بیان آیا ہے کہ آئی ایس کے خلاف جو ہے تمام ممالک کو انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ ان کے خلاف جو ہے صحیح طریقے سے آپریشن ہو سکے. جارڈن کا بھی اسی طرح سے رول, میرا خیال ہے کہ جو فوجی قوت زمینی فوج جو ہے اس میں سب کی ہاں ریلکٹنس ہوگی شروع سے, لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ وہ عراق کے علاوہ کون سے ممالک کو اس کو, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا تو جو ان کا آئی ایس ایل کا ایلیمنٹس جو زیادہ ہیں وہ تو عراق اور سیریا میں ہی ہیں, اور سیریا میں تو آلریڈی اس کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, لیکن اس میں دوسرے سوالات ہیں. عراق میں عراقی فوج ہے اور ایران نے دوسری طرف سے کیا ہے, گراؤنڈ پہ میں بات کر رہا ہوں جو فوجی گراؤنڈ آپریشن کی بات ہے. تو ابھی یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ جو ریسپانسبلٹی پھر جو ہے اسپیشل فورسز ٹائپ پہ آ جائے اور ایئر سپورٹ میں زیادہ آئے, فائنینشیل سائڈ پہ آئے. میرا خیال ہے کہ زمینی گراؤنڈ فورسز کی ان ملکوں کی شمولیت جو ہے گلف کنٹریز کی دوسری یا اردن کی یا مصر کی وہ اس سٹیج پہ مشکل نظر آتی, کیونکہ ان کو ڈر ہوگا خطرہ ہوگا کہ اس کا ریئیکشن پھر کیا ہوگا, اور اگر ریئیکشن کی وجہ سے کیا یہ جنگ جو ہے آئی ایس ایل کے خلاف وہ ان ملکوں کی طرف بھی چلی جائے گی.
کل فلسطینی صدر کا ایک بیان سامنے آیا جس میں صدر عباس نے اس بات پہ الزام عائد کیا ہے کہ حماس نے غزہ میں اپنی متوازی حکومت قائم کر رکھی ہے اور وہ نئی حکومت کو اختیارات منتقل نہیں کر رہی. تو ادھر دوسری طرف سے یہ ہوا کہ حماس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ صدر عباس اپنی تنظیم الفتح اور حماس کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محمود عباس نے دھمکی دی تھی کہ اگر حماس نے غزہ پر اپنا کنٹرول ختم نہیں کیا تو وہ قومی حکومت کے قیام کے معاہدے سے ہی دستبردار ہو جائیں گے. تو اب آپ اس ساری صورتحال کے تناظر میں یہ بتائیے گا کہ غزہ میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ابھی یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 50 دن کی لڑائی ہوئی اسرائیل اور غزہ میں جو حماس کا گروپ ہے اس کے میں, اور جس میں ہزاروں افراد کی جانیں بھی گئی ہیں. تو کس طرح سے آپ اس سارے تناظر میں فلسطین کے اندر معاملات کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں؟
یہ کمپلیکیشن چل رہی ہے اور مطلب اس کا بھی جو ہے ایک ٹائم کے اندر بعد سولوشن نہیں نکلے تو وہ اب اس ٹائم کے بعد جو ہے اب وہ وائلنس کی طرف چلی گئی. یہ بات جس میں ہم نے دیکھا کہ مشروط کے وسطی کا جو پیس پروسیس تھا اس میں بھی کولیپس کی طرف گیا. جو امریکہ نے اور جان کیری صاحب نے کافی زور لگائے ایک سال کے اندر کہ کمپرومائزز ہو جائیں جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, اور اس کے فوراً بعد ہی پھر ہم نے دیکھا کہ غزہ ایرپٹ ہو گیا ایک دفعہ پھر, اور جو اتنی سویلینز کی ضائع جانی ہوئی اور انفراسٹرکچر بھی تقریباً. لیکن یہ ہے کہ اب یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے جس میں حماس کا رول آ جاتا ہے کہ جو مشرق وسطی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کیا رول ہے. اچھا نان اسٹیٹ ایکٹرز میں ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کسی کی بات بھی نہیں سنتے, جس طرح ہم آئیس ایل ہے, القاعدہ ٹائپ گروپس ہیں. دوسری طرف اس طرح کے ہیں جو پولیٹیکلی اورینٹیڈ ہیں, جس طرح حزب اللہ ہے, حزب اللہ کو سپورٹ ملتا ہے ایران کی طرف سے. حماس ہے, حماس بھی پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے کرتا ہے اور اس کا انفلوئنس غزہ میں ہے اور اس کی, لیکن اسرائیل اس کو کہتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ القاعدہ ہی ہیں, وہ ایک ہی قسم کی چیز ہیں. مغرب یا کوئی اور ممالک ان دونوں کے درمیان کیوں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ تو یہ اب جو معاملہ ہے کہ اگر پولیٹیکل سولوشنز نہیں نکلتے اور پھر کیا اس کے خلاف میں وائلنس یا وہ اپنا جو وہ کیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, یہ کمپلیکیشن اپنی جگہ ہے کہ پولیٹیکل سولوشن اگر نکلیں گے تو وہ پھر ہی یہ چیزیں ختم ہو گئی. اگر پولیٹیکل سولوشن جو ہیں وہ نہیں نکل رہے تو پھر اس میں خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ انفلوئنشل ہوتے جائیں گے, اور جب لوگوں کی پرابلمس بڑھتے جاتے ہیں, گورننس بھی نہیں اور فلسطین جیسے علاقے میں تو اور بھی بہت پرابلم ہے, اور جس طرح ہم نے اب دیکھا کہ وہاں تو مزید انفراسٹرکچر, بجلی پانی کا سب نظام ترم برہم ہو گیا ہے, تو اس میں گورننس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں کہ جو سولوشن ہے ٹو اسٹیٹ کا وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا, تو اس میں کمپلیکیشن پھر یہی ہے کہ وائلنس کی طرف بات جائے گی. تو وہ اس لیے جو رجحان ہے وہ آگے پھر بھی لگتا ہے کہ وائلنس بڑھے گا, اور پھر اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کہیں جو مشرق وسطی کی دوسری طاقتیں ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز, کہیں وہ اس طرف نہ آ جائیں, جو کہ پھر ایک بہت ہی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے.
اچھا, بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان, یعنی محمود عباس کی جو الفتح پارٹی ہے اور حماس جو گروپ ہے, ان دونوں کے درمیان حالیہ تنازع کی ایک وجہ رواں سال کے اختتام پر ہونے والے عام انتخابات بھی ہو سکتے ہیں, جن کے انعقاد پر دونوں جماعتوں نے اپریل میں طے پانے والے معاہدے کے تحت اتفاق بھی کیا تھا. تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رائے عامہ کا حالیہ جائزہ اگر آپ سامنے رکھیں تو اگر فوراً صدارتی انتخاب کرایا جائے تو حماس سے تعلق رکھنے والے جو سابق وزیر اعظم تھے اسماعیل ہانیہ, وہ آج بھی ان کے پاس کوئی 61% ووٹ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے, جبکہ صدر محمود عباس کو 32% رائے دہندگان دیکھتے ہیں. تو اس سارے تناظر کے اندر جہاں پہ دو مختلف دھڑے ہیں ان کے درمیان واضح طور پر عوامی رائے عامہ کے طور پر فرق موجود ہے, تو وہاں پر پھر صورتحال کس طرف جاتے دیکھتے ہیں؟ میں یہاں پر بات کروں گی کہ کیا پھر عالمی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر کچھ اور لوگوں کو باہر سے آ کے دوبارہ صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا اور کوئی سالسی کرانی پڑے گی, یا کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
ہمارا ادارہ جو پولیٹیک ہے وہ اس چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہے, اور ہم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حکومت کے انفلوئنس میں ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جو سب سے خطرناک گروپس وہ ہیں جو کسی کی بھی نہیں سنتے, جس طرح میں نے کہا القاعدہ, آئی ایس ایل یا اس طرح سے ریلیٹڈ جو گروپ ہیں. دوسرے گروپ جو سیاسی طور پہ کسی کانفلکٹ اس میں کے نتیجے میں ہیں اور پھر بھی کسی نہ کسی حکومت کی بات سنتے ہیں یا انفلوئنس میں ہیں, ان کے ساتھ میرا خیال ہے بات چیت کرنی پڑے گی تاکہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو ایک 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 بہت بڑے اس سچویشن میں نہ چلے جائیں, ایک اور کس کو بہت بڑا نہ ہو جائے. اس میں یہ والے گروپ شامل ہو جاتے ہیں جس میں حماس ہے, جس میں آپ نے بتایا کہ ان کا انفلوئنس تو گراؤنڈ میں جب الیکشن ہے تو ان کا انفلوئنس ہوتا ہے اس میں. اسرائیل کی طرف سے یہ ہے کہ وہ تو انہیں ٹیررسٹ گروپ شمار کرتے ہیں, ان کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب فتح جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو وہ اسرائیل کو ناقابل قبول ہے. امریکہ کی بھی اس چیز بارے میں نیوٹرلٹی سی بھی ہے, کنسرنز بھی ہیں کہ وہ حماس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ تخریب کار گروپ ہے. تو یہ ڈیفرنشیشن ہمیں کرنی پڑے گی مشرق وسطی میں بھی اور فلسطین اور اس علاقے میں بھی اور علاقوں میں بھی کہ جو یہ اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کسی نہ کسی حکومت کے سنتے ہیں انفلوئنس میں ہیں کسی سیاسی مسئلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ انفلوئنس ان کے اوپر رکھتے ہیں ان اسٹیٹ کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ اس کے اوپر قابو رکھیں مطلب فرض کریں فتح اور یہ جو دو گروپس ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فتح اپنا انفلوئنس اس کے اوپر رکھے حماس کے اوپر کہ وہ کیا چیزیں کریں اور نہ کریں وائلنس کی طرف نہ جائیں لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بات نکلتی ہے کہ جب تک سیاسی سولوشن آگے نہیں بڑھے گا تو وہ کیس بہت کمزور ہوتا جاتا ہے سیاسی قوتوں کا.
آپ نے ابھی بات کی کہ دوسری جگہوں پر بھی جہاں پر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کار فرما ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنے ادارے کی بھی بات کی جو مختلف جگہوں پر اس ساری صورتحال کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیتا ہے, آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. یہ بتائے گا, گزشتہ دنوں ایک خبر آئی تھی جس میں القاعدہ نے یہ کہا تھا کہ وہ بھارت میں زیادہ فعال ہونے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہاں پر وہ کوئی اپنی شاخ کھولنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کی تازہ ترین ریسرچ یا رپورٹیں کیا کہتی ہیں؟
ہاں بالکل, یہ وہ ایک انفلوئنس بڑھ رہا ہے. القاعدہ نے وہاں اپنی ایک شاخ کی اور آئی ایس ایل کی بھی کچھ پانفلیٹ پاکستان میں برآمد ہوئے کہ وہ اپنا انفلوئنس وہاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. عام تاثر یہ ہے کیونکہ وہاں پہ القاعدہ یا جو دوسرے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا جو انفلوئنس ہے وہ یا افیلیشن ہیں وہ ملا عمر کے ساتھ زیادہ ہے, یہاں پہ بغدادی ابو بکر بغدادی صاحب کے ساتھ ہے مشرقی وسطی میں, تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس خطے میں مسائل ہیں, ایک تو افغانستان کی ریکنسیلیشن ہو گئی, دوسرا اس کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ہے, جب تک ان کے ان مسئلوں کے سیاسی حل کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی تو دوسرے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں مطلب اس میں مختلف قسم کے طالبان آ جاتے ہیں, پاکستانی طالبان ہیں, افغان طالبان ہیں, دوسری طرف جو ہیں لشکر طیبہ, اس طرح کے گروپ ہیں, ان کی گریویٹیشن جو ہے پھر وہ زیادہ زیادہ ان گروپس کی طرف ہونی شروع ہو جائے گی جو کہ القاعدہ ہیں یا آئی ایس ایل جو کسی کی بھی نہیں سنتے. اس لیے ہم جو ایک اس کو میں نے آبزرویشن بتائی کہ جو اگر ان جو مڈل کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کے اوپر کسی نہ کسی اسٹیٹ کا انفلوئنس ہے ان کو انگیج کیا جائے تاکہ یہ پروجیکٹ یہ بڑے نہ بات کہ یہ گروپس ان کی گرفت میں زیادہ نہ چلے جائیں, ورنہ اگر وہ جو جن کو ہم القاعدہ ان ایسوسیٹس بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسوسیٹس اگر وہ پورے ان کی طرف چلے گئے تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور بھی مزید پاورفل ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کے سیاسی پولیٹیکل سولوشن ہیں دنیا کے جو مختلف کانفلکٹ ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ پیش رفت ہو تاکہ ایسے گروپس کا جو وہ بیچ رہے ہیں مارکیٹنگ مٹیریل جو ہیٹ اور جو ان کی تھیوری ہے وہ کمزور ہو.
اچھا انصار صاحب, یہاں پہ ایک اور بھی سوال آتا ہے کہ القاعدہ نے ابھی جو یہ اعلان کیا ہے, کیا اس کے پس منظر میں ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال یعنی 2014 میں افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہے, اس کے ساتھ کوالیشن یعنی نیٹو کی ساری فوجیں بھی وہاں سے نکل جائیں گی بتدریج اور بہت کم تعداد وہاں رہ جائے گی, پھر اس کے بعد جو سیاسی کشیدگی ہے الیکشن کے بعد ابھی تک کوئی صورتحال سامنے طے ہونے میں نہیں آ رہی, اشرف غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان جو ہے کیونکہ عبداللہ عبداللہ پھر اس بات کو رد کر رہے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے تحت گنتی کرائی گئی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ اور اس طرح کے گروپ جو پھر دوبارہ سے ادھر جانے کی بات کر رہے ہیں اس کے پس منظر میں یہ ساری صورتحال بھی ہو سکتی ہے؟
نہیں بالکل ہو سکتی ہے, اسی لیے یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اگر افغانستان میں پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوتا, جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ عبداللہ عبداللہ صاحب شاید الیکشن کے ریزلٹ کو نہیں مان رہے اور اب وہ خطرناک بات ہے کہ کس طرح وہاں بات جائے گی, تو وہاں پہ اگر کیاوس بڑھتا ہے تو مشکلات بڑھیں گی اور وہ پاکستان کی طرف بھی زیادہ آئیں گی اور ہندوستان بھی اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا اگر انسٹیبلٹی افغانستان میں بڑھے گی تو, اور اس میں پھر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو مختلف قسم کے ہیں مختلف ریلیشنز ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا کیونکہ ان کا اثر رسوخ پھر بڑھے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جن جگہوں پہ بھی کیاوس ہے یا ویکیوم ہے جہاں پہ گورننس نہیں ہے وہاں پہ وہ بڑا اپنا تیزی سے انفلوئنس بڑھاتے ہیں, تو اس لیے افغانستان کی اسٹیبلٹی بھی بڑی اسی لیے اور بھی امپورٹنٹ ہے اور وہاں کی جو بھی پولیٹیکل سولوشن کا جو چل رہا ہے مسئلہ, عراق میں تو کچھ دیر پہلے کچھ مہینے پہلے وہاں بھی ایک فیئر پیدا ہو گیا تھا, وہاں پہ لگتا ہے کہ سیٹل ڈاؤن سی ہو گئی یہ بات, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں ایک افیکٹو حکومت ہی نہ ہو تو پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول اور بھی
زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا آخری سوال ہے میرا کہ یورپی یونین کاؤنسل نے روس کے خلاف نئی تعزیرات لاگو کرنے کی منظوری دی ہے, لیکن اس کا اطلاق انہوں نے کہا کہ یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جو فائر بندی ہے اس کا جائزہ لینے تک مؤخر کر دیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائر بندی تنازع پر قابو پانے کی طرف کوئی پہلا قدم کے طور پر لی جا رہی ہے یا لی جا سکتی ہے؟
لی جا سکتی ہے, مطلب یہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ بند ہوتی ہے پھر کچھ دوبارہ خراب ہو جاتی ہے, لیکن اس کو ایک بڑے تناسب میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو روس اور کشیدگی مغرب کے درمیان جو چل رہی ہے وہ لگتا ہے اب ایک اگلی سٹیج میں چلی گئی ہے. شروع میں ایک ٹائم تھا جس میں میرا خیال ہے کہ حل ہو سکتے تھے معاملے, اور اب جو سٹیپس مغرب کی طرف سے سینکشنز آ رہی ہیں, یو نے بھی نئی سینکشنز کا اعلان کر دیا شاید, اور اس کے مقابلے میں روس نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے, تو جو یوکرین اور کرائمیا اور ان علاقوں میں ہو رہا ہے وہ اس کی ڈائریکٹ رزلٹ ہے. تو وہ بھی وقتاً فوقتاً روس کی طرف سے بھی کنفلکٹنگ میسج آتے ہیں کہ وہ یوکرین کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں, اب ایک پورا فریم ورک تیار ہو گیا, جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو پیٹروشینکو صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ پوٹن صاحب
کے ساتھ
جی, تو ان دوران بالکل ایسے ہی لگا جیسے کہ پورا فریم ورک تیار ہو گیا ہے اور اب تو بس اس پہ عمل درآمد ہوگا اور پیس کی طرف بات جا رہی ہے, لیکن اس کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا کہ پھر حالات خراب ہوئے. تو ابھی قبل از وقت ہے میرے خیال میں, جب تک یہ مغرب اور روس کی جو درمیان جو چل رہی ہے اب ٹینشن اور جو کہ اب نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ روس بھی بیک اینڈ فورتھ یوز کرے گا, ریڈ لائنز اپنی ٹیسٹ کرے گا, اور اسی طرح سے مغرب بھی روس کو ٹیسٹ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے, تو یہ ابھی لگتا نہیں کہ بہت جلد سالو ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ, یہاں پولی ٹیکٹ واشنگٹن سے عارف انصار ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑا کمپریہنسو مختلف چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بات کی تبصرہ دیا. بہت بہت شکریہ عارف صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, اپنے سننے والوں کو بتائیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جدہ سے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہمارے ساتھ بات کریں گے سراج وہاب صاحب, وہ اب ایک میٹنگ میں, ابھی تک ان کی میٹنگ ختم نہیں ہو سکی جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, آئندہ کسی پروگرام میں ان کا تجزیہ بھی آپ کو ضرور سنوائیں گے. عارف انصار صاحب کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر برائن مارک کھلیے. بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.